ابھی مطالعہ حدیث کے لیے تشریف لائیں گے جناب عادل یامین صاحب، ناظم تربیت مقامی تنظیم چکلالہ حلقہ پنجاب شمالی، اور عنوان ہے یہ ہے سفارش. جناب عادل یامین صاحب،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. اس وقت اصلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث کا مطالعہ کرنا ہے. پہلی حدیث آپ میں سے اکثر لوگ بارہا بانی محترم کی زبانی آپ لوگوں نے سنی ہے کہ القرآن حجت لکا او علیکا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. ان دو میں سے ایک کام یہ ہو کر رہے گا. اسی بات کو سورہ طارق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہ لقول فصل، یہ قرآن جو ہے یہ فیصلہ کن بات ہے، اور وما ہوا بالحزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک اجمالی بات تو سامنے آ گئی، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں اس بات کی تشریح فرمائی ہے کہ یہ جو قرآن مجید کا حق میں حجت بننا ہے اور خلاف حجت بننا ہے، قیامت میں اس کی عملی صورت کیا ہوگی. مزید یہ کہ کون سے وہ کام ہیں جن کے بنا پر قرآن مجید حق میں حجت بنے گا، اور کون سے وہ کام ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید خلاف گواہی دے گا. تو ایک روایت جس کا ابھی میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گا، یہ ایک محدث ہیں ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، اور ان کی کتاب جو مصنف ہے اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا، اور ایک اعتبار سے اسی حدیث کی تشریح ہے کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. اس سے پہلے کہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، دو باتیں تمہیدن کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو بات ابھی ہمارے سامنے آئے گی حدیث کی روشنی میں، اس کے لیے پہلے سے یہی انسان کی نیت ہو جانی چاہیے، اور ابھی انشاءاللہ تعالی جب آپ لوگ کھانا کھا کر لیٹیں گے تو اس وقت ایک دفعہ کو یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ کیا واقعتاً یہ جس بات کے حوالے سے تاکید حدیث میں کی گئی ہے اس پر عمل درآمد ہو پا رہا ہے یا نہیں. باقی صرف سننا برائے سننا وہ پھر بعض دفعہ بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے، اور سننے کے حوالے سے یہ کیفیت تو خیر بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے جو کسی شاعر نے بیان کی کہ اتنا تو مجھے یاد ہے کچھ اس نے کہا تھا، لیکن کیا اس نے کہا تھا مجھے کچھ یاد نہیں. تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اولاً تو عمل کی نیت ہو. دوسری بات یہ کہ اس حدیث کے اندر ایک اصطلاح آئے گی حامل قرآن کی، تو حامل قرآن کے لیے نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید کا حامل، قرآن مجید کو اٹھانے والا ہر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا ہے. اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرمائی کہ یہود کو حاملین تورات قرار دیا گیا، اور اس کے حوالے سے قرآن میں کہا گیا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، حامل تورات وہ بنے نہیں، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالی نے ان کو تشبیہ دی. تو ان کی مثال اس طرح کی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے ایک گدا اور اس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو. تو اس حدیث کے اندر حامل قرآن کی اصطلاح آئے گی. حامل قرآن تو ہر وہ بندہ ہے جو اللہ کے کلام کو واقعتاً اللہ کا کلام مانتا ہو. تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایک ہے برا حامل قرآن اور ایک ہے اچھا حامل قرآن، اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن کو ایک انسان کی شکل عطا کی جائے گی، اور وہ ایک آدمی کے پاس آئے گا جو حامل قرآن تھا، لیکن اس کے احکام کی مخالفت کرتا تھا. اب ہوگا کیا؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ اس انجام سے سب کو محفوظ رکھے. قرآن اس کے خلاف فریق بن کر سامنے آئے گا اور کہے گا اے رب تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا لیکن یہ بہت ہی برا اٹھانے والا تھا، بہت برا حامل تھا، اور اس نے کیا کیا؟ نمبر ایک، اس نے میری حدود کو پامال کیا. نمبر دو، اس نے میرے فرائض کو ضائع کر دیا. نمبر تین، یہ میری معصیت پر کاربند رہا. اور نمبر چار یہ کہ اس نے میری اطاعت کو چھوڑے رکھا. اور قرآن اسی طرح اس شخص کے خلاف حجت بنتا رہے گا، اس پر دفعات لگاتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اس شخص کا معاملہ خود طے کر لو. چنانچہ قرآن اس شخص کو پکڑے گا اور اس کو لے جائے گا اور نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم کی چٹان میں سے ایک چٹان پر گرا دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے تو محفوظ رکھے. یہ بھی حامل قرآن تھا لیکن اس نے جو کام کیے اس کی بنا پر حشر یہ ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی خبر دے دی. ایک دوسرے شخص کا معاملہ بھی ہے، اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک نیک آدمی کو لایا جائے گا جو حامل قرآن تھا اور اس نے قرآن کے احکام کی حفاظت کی تھی. اب قرآن اس کے لیے دوسرے اعتبار سے جھگڑا کرے گا، یعنی اس کے حق میں اب قرآن مجید حجت بن رہا ہوگا. اور اس میں قرآن مجید کیا کہے گا؟ قرآن کہے گا کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا، بس یہ بہترین حامل تھا، بہترین اٹھانے والا تھا، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت پر کاربند رہا، بس قرآن برابر اس کے حق میں دلائل دیتا رہے گا، سفارش کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ خود اپنا معاملہ کر لو. اور قرآن پھر ایسے شخص کو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اور لے جائے گا اور اس کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر کے دبیز ریشم کا لباس پہنا دیا جائے اور اس کو شراب طہور میں سے پلا دیا جائے اور اس کو بادشاہوں والا تاج پہنا دیا جائے. تو یہ دو انجام ہیں، ایک ہے قرآن مجید کا برا حامل اور ایک ہے قرآن مجید کا وہ حامل کہ جو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا تھا. رفقا کے ذہنوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہماری ساری دعوت اور تحریک کے اندر ایک بڑی اساسی حیثیت حاصل ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے کو، اور اس کے اندر ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے انہی باتوں کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے، قرآن مجید کے حقوق کو پورا کرنا. یہاں پر عملی حقوق تو آ گئے لیکن خود بخود اس کے اندر شامل ہے قرآن مجید پر گہرا ایمان رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. ظاہر ہے اس کے بغیر تو یہ باقی حقوق ادا ہو ہی نہیں سکتے. لیکن اس میں ایک بات بہرحال کرنی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے حقوق کو عام کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا رفیق ہو کہ جو ایکٹیو بھی ہو اور اس کو قرآن مجید کے یہ حقوق یاد نہ ہوں. زیادہ تر تو ایسے ہوں گے کہ اس کے حوالے سے آیات کے حوالے اور یہ ساری احادیث بھی ذہنوں کے اندر موجود ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ دوسروں تک یہ بات پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور بڑا ہی مبارک کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید توفیق اور استقامت عطا فرمائے. لیکن یہ قرآن مجید کے حقوق ہمیں خود بھی ادا کرنے، اور جس رستے پر ہم چل رہے ہیں اس کے اندر اگر یہ قرآن مجید کے حقوق نہ ادا کیے جائیں تو واللہ چلا جا نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، خود صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معمول تھا کہ ایک ہفتے کے اندر قرآن مجید کو ختم کر لیا کرتے تھے، اس کی تکمیل کرتے تھے، ایک منزل روزانہ پڑھا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں ایسی نہیں تھی کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید ان کے پاس ٹائم اتنا زیادہ تھا. صحابہ کی زندگی تو ابھی کل سے ہمارے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں اتنی مصروف اور اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگ رہا تھا، لیکن راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرتے تھے. رات کو اٹھ کے وہ طاقت حاصل کرتے تھے اور دن کو وہ طاقت پھر لگا دیتے تھے اللہ کے دین کے راستے میں. لیکن اگر ہمارے پاس یہ ہم یہ پٹرول ایمان کا حاصل نہیں کریں گے قرآن کے ذریعے سے، پھر چلنے بڑی مشکل ہو جائے گا. بس آخر میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامعیت سے قرآن کے حقوق کا بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ یا اہل القرآن، اے قرآن والو، یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے رہے ہیں، یہ بدقسمتی ہے ایک طرح سے کہ ہمارے ہاں جو اصلاً منکرین سنت ہیں، ظاہر ہے اپنے آپ کو منکر سنت اگر کہیں گے تو لوگ ویسے ان سے بدک جائیں گے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، چنانچہ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اہل قرآن یہ کہتے ہیں اور اہل قرآن یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل نام جو ہے وہ منکرین سنت ہونا چاہیے. یہ لقب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، اے قرآن والو قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لو. اب یہ تکیہ کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، تکیہ دو اعتبار سے، ایک تو قرآن مجید کو پس پشت نہ ڈال لو، کیونکہ تکیہ کو پشت کے پیچھے رکھا جاتا ہے، اس کی تعلیمات کو پس پشت نہ ڈال دو، اس کو ادب و احترام کے لیے پیچھے نہ ہٹ جاؤ. دوسرا یہ کہ تکیہ کیونکہ سہارے کے لیے ہوتا ہے تو اس کو صرف ایک سہارے کی شے نہ بنا لو کہ قرآن کو استعمال کیا جائے صرف بچی کے سر سے گزارنے کے لیے جب اس کی ودائیگی ہو رہی ہو، یا دکان میں رکھ لیا جائے قرآن مجید کو برکت کے لیے، یا اگر عدالت میں فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو تو پھر قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے قسم کھانے کے. صرف یہ نہیں، یہ قرآن مجید کے ساتھ نہ کرو، بلکہ کرو کیا؟ پھر وہ بیان فرما دیا وَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بلکہ اس کی تلاوت کرو دن اور رات کے اوقات میں جیسے کہ اس کا حق ہے. اور وَفْشُوهُ، اور اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو. وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کو خوشلحانی کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرو. وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس کے اندر غور و فکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا اچھا حامل بنائے اور اس کے حقوق کا ادا کرنے والا بنا دے، اور قیامت میں قرآن مجید کو ہمارے حق میں حجت بنائے نہ کہ ہمارے خلاف. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.